أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم لعن العتابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وسابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا مئة مئة مرة. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صلوات. سورہ مبارکہ عنکبوت کی ابتدائی آیات کے جنہیں سرنامہ کلام بنا کر انشاءاللہ العزیز یہ جو عشرہ مجالس ہے کہ جس کی آخری مجلس اربعین کی مجلس ہوگی، جو عنوان ماخوذ کیا ہے وہ ہے زمانہ آخر اور ایمان کے تقاضے. اور اس آیت کا ترجمہ، اس لیے بعض اوقات مومن کی شکایت ہوتی ہے کہ آیت پڑھ دی جاتی اور ترجمہ نہیں کیا جاتا. الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا، اور اس کے معنی اور اس کی تفاسیر صرف اللہ کو معلوم ہے یا ان کے سینوں میں ہے کہ جن کو خدا نے اس کا علم دیا. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ بس وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان کا کوئی امتحان نہیں ہوگا؟ ولقد فتن الذین من قبلہم، جبکہ اب یہ میرا لفظ ہے، میرے الفاظ، جبکہ خدا کی یہ سنت ہے، خدا کا یہ طریقہ. کیا فتن الذین من قبلہم، اس سے پہلے جو بھی صاحبان ایمان تھے ان کا امتحان لیا گیا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، بس خدا ضرور بضرور یہ جاننا چاہتا ہے. خدا جاننا نہیں چاہتا، اس لیے کہ خدا تو سب کچھ جانتا ہے. حجت تمام کرنا چاہتا ہے ان پر کہ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، کہ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، کہ خدا یہ دکھا دینا چاہتا ہے، یہ سمجھانے دینا چاہتا ہے کہ جو سچے ہیں وہ کون لوگ ہیں. اور وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور وہ لوگ کہ جو جھوٹے ہیں وہ کون. تو جھوٹے اور سچے الگ ہو جائے، ایمان کا دعویٰ سب کر رہے ہیں کس وقت پتا چلے گا کہ کون اپنے ایمان کے دعوے میں سچا ہے، کون اپنے ایمان کے دعوے میں جھوٹا ہے؟ اس وقت کہ جب خدا ان کا امتحان لے گا۔ اسی اعتبار سے ایک دعا ہے کہ جسے مومنین انشاءاللہ العزیز صبح کی تعقیبات میں تعقیبات کا حصہ بناتے ہیں، اور وہ ہے دعائے احد، کہ جس کے بارے میں ہے کہ 40 صبح اگر کوئی شخص لگاتار پڑھے تو انشاءاللہ العزیز جس وقت امام کا ظہور ہوگا تو امام کے ظہور میں امام کی نصرت کے لیے اسے، اگر ایون وہ مر بھی گیا ہو، اسے قبر سے اٹھایا جائے گا۔ تو یہ جو دعائے عہد ہے، اس کے اندر جو آخری کے جملے ہیں، ان جملوں میں یہ ہے کہ پروردگارہ اس غم و مصیبت و مصائب کو اس امت سے دور کر دے، بحضورِ امام کے حاضر ہونے کے ذریعے سے، ظاہر ہونے کے ذریعے سے، وعجل علی ظہورِ، اور امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اب یہاں پر سورہ معارج کی دو آیتیں ہیں جو اس دعا کا حصہ بنی ہیں، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، کہ لوگ اس امر کو اور اس دعا کے اعتبار سے اور بعض تفاسیر کے اعتبار سے کہ یہ جو امر ہے امر ظہور ایمان، انہم یرونہ بعیدا، لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی بہت دور ہے، ونراہ قریبا، اور ہم اس کو بہت قریب دیکھتے ہیں، یعنی خداوند عالم کے اعتبار سے ظہور کا جو مسئلہ ہے وہ دور نہیں ہے، بہت قریب ہے، جلد آنے والا ہے۔ تو ظہور کے ساتھ جو ٹائم ہوگا، جو وقت ہوگا، جو زمانہ ہوگا، اسے کہا جاتا ہے آخری زمانہ۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں اور جس زمانے میں ہم سانس لے رہے ہیں، اس زمانے کے بارے میں بہت زیادہ پاسبلٹی ہے کہ یہی وہ زمانہ آخر ہو کہ جس کی جانب روایات میں تذکرہ کیا گیا، اور اس کی کچھ دلیلیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج سے کافی عرصہ پہلے ایک زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ دو چار جو سائن ہوتے ہیں، جو علامات ظہور ہوتی ہیں، وہ ظاہر ہو جایا کرتی، دو تین چار، اور وہ بھی کئی سالوں میں۔ لیکن گزشتہ 8-10 سال سے دیکھنے میں آ رہا ہے، وہ آدمی کا جو ذرا آبزرو کرتا ہے، جو عبرت کی نگاہ رکھتا ہے، کہ ان 8-10 سالوں میں بہت ساری علامتیں بہت جلدی جلدی پوری ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، اور بہت ساری علامتیں جو ابھی پوری نہیں ہوئی ہیں ان کی جانب پیش قدمی شروع ہو گئی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم جب ان احادیث کا جائزہ لیتے ہیں، وہ احادیث کے جن میں علامات ظہور امام کا تذکرہ کیا گیا ہے، تو جن کی آپ اگر قسمیں بنا لیں، ان کی ٹائپس بنا لیں، تو تقریباً 3 قسم کی جو ہیں علامات احادیث میں آئیں۔ کچھ علامات وہ ہیں کہ جن کا تعلق نیچرل ڈیزاسٹر سے، جو قدرتی آفات ہوتی ہیں، کچھ علامات وہ ہیں کہ جن کا تعلق سیاسی حالات سے ہے، جغرافیائی حالات سے، مختلف ممالکوں کی، مختلف ملکوں کی پولیٹیکل سچویشن، اور کچھ علامتیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق جسے کہنا چاہیے اخلاقی اقدار سے ہے، معاشرے کی اخلاقی اقدار۔ یہ کیٹیگریز بنتی ہیں علامات کی، اور جب ہم ان کیٹیگریز کو دیکھتے ہیں تو تینوں ہی کیٹیگریز کی بہت ساری چیزیں جو ہیں ہمیں اس معاشرے میں دکھائی دیتی ہیں۔ مثلاً قدرتی آفات کے اعتبار سے جو آخری زمانے کے اعتبار سے باتیں ملتی ہیں، وہ یہ کہ زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ آپ دیکھیں زلزلوں کی کثرت، طوفان اور سیلاب بہت زیادہ ہوں گے، سیلاب بہت زیادہ ہیں، بارش بجائے اس کے کہ رحمتوں کو لے کر آئے، زحمتوں کو لے کر آئے۔ آج کل آپ کے سامنے مشاہدہ ہے کہ بارش آخر میں اس کا اختتام یا سیلاب میں ہوتا ہے یا طوفان میں ہوتا ہے، اور بلکہ اب تو صورتحال یہ ہے کہ ہر زلزلہ اور ہر سیلاب اور ہر طوفان وہ اپنے گزشتہ ریکارڈز کو توڑ دیتا کہ بھئی یہ جو زلزلہ آیا ہے آج سے 50 سال پہلے تک کتنا بڑا زلزلہ نہیں آیا، یہ جو طوفان اور سیلاب آیا ہے آج سے مثلاً 20-25 سال پہلے آیا تھا اس کو اس نے توڑ دیا. نیچرل ڈیزاسٹر, خشکی, پانی ہے تو اتنا زیادہ کہ تباہی اور نہیں ہے تو اتنا کم کہ ایک مرتبہ خشکی. قحط جسے آپ اسکارسٹی کہتے ہیں. اور پھر ایک اور عجیب بات جسے آپ یقیناً محسوس کریں گے, ابھی تک شاید محسوس نہ کیا ہو لیکن جب میں یہ حدیث پڑھوں گا آپ محسوس کریں گے کہ واقعاً ایسا ہی ہو رہا ہے اور تائید کریں. رسول کی حدیث نقل کی جاتی ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں آخری زمانے میں, آپ نے سنا ہوگا نا مال سے برکت نکل جانا, پیسے سے برکت نکل جانا, رزق سے برکت نکل جانا, رسول فرماتے ہیں آخری زمانے میں دنوں سے برکت نکل جائے گی, وقت سے برکت نکل جائے گی. اور فرماتے ہیں کہ تم دیکھو گے کہ آخری زمانے میں سال مہینے کا لگے گا, مہینہ ہفتے کا لگے گا, اور ہفتے کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کب شروع ہوا اور کب ختم ہوا. کیا آج کل ایسا نہیں ہو رہا؟ پتہ نہیں چلتا, یعنی انسان اتنی جلدی, وہ ٹائم گزر گیا کہ جب ہم تاریخ میں 2011 لکھتے تھے اور اب 2014 آنے والا ہے. 2011 کے بعد یا 2010 کے بعد اتنی تیزی سے یہ سال گزرے ہیں کہ لگتا ہے مہینے گزرے ہیں, اور مہینے اس طریقے سے گزر جاتے ہیں کہ جس طرح لگتا ہے کہ ایک ہفتہ, اور ہفتے کے بارے میں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب شروع ہوا اور کب ختم ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں جو روایات کے اندر آئی ہیں قدرتی آفات کے اعتبار سے, وہ ہمارے معاشرے کے اندر آج کل کے حالات میں کثرت سے دکھائی دیتی ہیں. پہلے بھی طوفان آتے ہوں گے, پہلے بھی مسائل ہوتے ہوں گے, لیکن ان سالوں میں جتنے یہ مسائل ہو رہے ہیں تو ایک بات. اور دوسری جو کیٹیگری ہے علامات کی, مختلف ملکوں کی پولیٹیکل سچویشن. تو علامات کے اندر جو مڈل ایسٹ کا ایریا, کچھ ملک جو ہیں بہت امپورٹنٹ علامات کے اعتبار سے, ظہور کے اعتبار سے, مثلا اس میں عراق کا نام آتا ہے, مثلا اس میں حجاز کا نام آتا ہے, مثلا اس میں شام کا نام آتا ہے, مثلا اس میں ایران کا نام آتا ہے, میڈیٹیرین کا علاقہ, یہ سارے کے سارے علاقے بہت ہیں کہ اس میں جنگیں ہوں گی. اور اس وقت جو حالات آگے چل رہے ہیں اس کے اعتبار سے مڈل ایسٹ کا ایریا تقریباً وار زون بن چکا. اسی طریقے سے تھرڈ ورلڈ وار کی بات کی جاتی ہے, ہماری روایتوں میں ایک بہت بڑی جنگ کا تذکرہ کہ جو ظہور سے بالکل نزدیک ہوگی, جسے ائمہ نے جنگ قرقیسہ کہا ہے. وہ جو دو نقطوں والی کاف ہوتی ہے قرقیسہ, ہبرو کے اندر اسے کہا جاتا ہے حرم جدون, یعنی یہودیوں کے عقیدے کے مطابق بھی ایک بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے. اور انگلش میں اسے کہا جاتا ہے آرماگیڈون. تو آرماگیڈون, قرقیسہ, حرم جدون, یہ جو وار زون بن رہا ہے اور تشکیل پا رہا ہے, اس لیے کہ قرقیسہ کی جو روایات ہے امام کے روایت کے مطابق عراق کے آس پاس سے سارا معاملہ ہوگا. اور پھر اس کے بعد جو حالات آگے بڑھ رہے ہیں, جو اپرائزنگ ہو رہی ہیں, ایون مصر کے اعتبار سے روایات کے اندر آیا ہے کہ ظہور سے پہلے یہ ہوگا کہ مصر کا جو حکمران ہوگا اس کا تختہ الٹ دیا جائے گا. مصر کی بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ جو روایات کے اندر ہیں, جو بہت کم بیان کی جاتی ہیں, اگر مجھے موقع ملا تو بہرحال. اور اسی طریقے سے بعض ممالک کو ختم کر دینا, تباہ کر دینا, یعنی اٹیک کر کے دوسرے ملک کو ختم کر دینا, باقاعدہ سیکوینس کے ساتھ روایت میں آیا ہے. خربت سندھ بالہند, سندھ کو ہند تباہ کرے گا. سندھ سے مراد آیا وہ راجستھان کا ایریا یا سندھ کا ایریا ہے, کراچی وغیرہ کا ایریا ہے, یا سندھ سے مراد پورا پاکستان. خربت سندھ بالہند, وخرب الہند بالصین, اور ہند جو ہے وہ چین کے ذریعے سے تباہ ہوگا. وخرب الصین بالترک, اور چین جو ہے وہ ترک سے مراد عام طور پر روایات میں جب ترک کہا جاتا ہے تو اس سے مراد رشینز ہوتے ہیں. دیکھیے اس وقت جو آپس کے ان کے سمجھنے کے تعلقات ہیں اس سے قطع نظر سیاست بڑی عجیب چیز ہوتی ہے, پل میں تولہ پل میں ماشا. اب آج اچھے حالات ہیں تو کل خراب حالات ہو جائیں گے. تو اس وقت تو بہرحال بظاہر لگتا یہی ہے کہ چین اور رشیا جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, لیکن روایت کیا بتا رہی ہے؟ خرب الصین بالہند والہند بالصین والصین بالترک, رشیا کے ذریعے سے والترک بالتعاون. اور جو رشیا ہے وہ بیماریوں کی وجہ سے ختم ہوگا. تو جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں, میں نے کہا نا پیش قدمی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. تو یہ حالات, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ دیکھیے تیسری کیٹیگری میں نے کیا بتایا, اخلاقی برائیاں. تو اتنی زیادہ کثرت کے ساتھ کہ شاید آج کی پوری مجلس اور کل کی پوری مجلس اسی کو بیان کرنے میں صرف ہو جائے, لہذا میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. آج سے پہلے بھی اخلاقی برائیاں تھیں, لیکن اب جو ایک اسپیڈ آ گئی ہے اخلاقی برائیوں میں, بہت تیزی سے لوگ جو گناہوں کی طرف بڑھے ہیں, بہت تیزی کے ذریعے سے جو انحطاط آیا ہے اخلاقی اقدار کو, یہ انہی کچھ سالوں میں ہوا. اور اس کا ایک ریزن ہے, آج وہ ریزن مجھے نہیں بتانا کہ کیوں آخر ان, میں 10 سال کی بات نہیں کروں گا بلکہ 30-40 سال کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اخلاق بہت تیزی سے خراب ہوئے ہیں, گناہ بہت تیزی سے معاشرے کے اندر آئے. اور حضرت امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام, ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ لوگ نئے نئے گناہ کریں گے نئے نئے انداز میں. ساتویں امام فرماتے ہیں لوگ گناہ کریں گے نئے نئے انداز میں, ایسے انداز میں کہ اس سے پہلے کسی امت نے اس انداز سے گناہ نہیں کیا ہوگا. یعنی شاید امام کی مراد یہ ہو کہ گناہ وہی فعل حرام ہے, لیکن وہ جو اس زمانے میں اس فعل حرام کو انجام دیا جاتا تھا کسی اور انداز میں, اور اب جو اس فعل حرام کو انجام دیا جائے گا کسی اور انداز میں. مثلا ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آخری زمانے میں, جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, مغرب میں بیٹھی ہوئی عورت فعل حرام کرے گی اس شخص کے ساتھ جو مشرق میں بیٹھا ہوا. لیکن اس روایت کو پورا کر دوں کہ امام فرماتے ہیں کہ نئے نئے انداز سے لوگ گناہ کریں گے, اس طرح سے کہ اس سے پہلے کی امتوں نے اس انداز میں گناہ نہیں کیے ہوں گے. اور جب ایسا ہو جائے گا تو اب امام فرماتے ہیں, اس کو بھی آپ محسوس کریں کہ پھر خدا ان لوگوں کو ایسی بیماریوں میں مبتلا کرے گا کہ اس سے پہلے والی امتوں میں وہ بیماریاں نہیں تھیں. تو آج آپ دیکھیے واقعی جو مختلف بیماریاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں, بڑی عجیب و غریب قسم کی بیماریاں. صرف ایک ایڈز نام کی بیماری مشہور ہے, والا اگر آپ انگلینڈ میں وہاں کی جا کے خبر لیں تو کیسی کیسی عجیب و غریب بیماریاں کہ حیران ہے انسان. اخلاقی اقدار میں نے بتایا کہ اس کے بارے میں تو تفصیل بہت زیادہ ہے, لیکن بعض چیزیں ایسی ہو گئی ہیں اب کہ پہلے اس کی توجہ کی جاتی تھی کہ بھئی یہ جو علامت ہے اس کا مطلب یہ ہوگا, لیکن اب من و ان ویسا ہی ہو رہا ہے جیسا کہ حدیث کے روایت کے الفاظ تھے. ایک بہت مشہور عالم دین, انہوں نے یہ بیان کیا, انہیں سے مستفید ہو کے میں یہ بیان کر رہا ہوں. مثلا علامات میں سے ایک علامت یہ تھی کہ آخری زمانے میں خانہ کعبہ کے پاس سے میوزک کی صدائیں بلند ہوں گی. اب اس زمانے میں شاید یہ توجہ کی جاتی تھی کہ آس پاس کوئی بلڈنگ بن جائے گی اور وہاں پر جو ہے ہوٹل کے اندر جو ہے مثلا ایک توجہ کی جاتی تھی, لیکن اب من و ان طواف ہو رہا ہے, حاجی کے پاس موبائل, رنگ ٹون گانے کی رنگ ٹون چلی, طواف کے اندر ایک مرتبہ میوزک شروع ہو گیا, خانہ کعبہ کے پاس سے میوزک کی آوازیں بلند ہو رہی. من و ان میں کہہ رہا ہوں کہ جیسا روایت پہلے, اب توجہ کی ضرورت نہیں ہے. مثلا ایک اور بات میں کہوں, آپ آخری زمانے کے اعتبار سے یہ بیان کیا گیا کہ آخری زمانے میں مرد مرد سے نکاح کریں گے, العیاذ باللہ. اس کے اعتبار سے بہرحال یہ توجہ کی جاتی تھی کہ شاید اس سے مراد, اب بات چیزیں ممبر سے بیان کرنی پڑ جاتی ہیں, کہ شاید اس سے مراد وہ فعل حرام ہو, وہ فعل ہو جو قوم لوط کا فعل, کہ مرد مرد سے نکاح کرے گا. لیکن اب دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ نہیں, باقاعدہ نکاح ہوا. اور آپ کو بھی پتا ہوگا کہ باقاعدہ چرچ میں ایک دو مرد بیٹھے ہوئے ہیں اور عیسائی پادری ان دونوں کا نکاح پڑھا رہا ہے بالکل لیگل, یعنی ان کے قانون کے مطابق. صورتحال اب یہ ہو گئی ہے کہ باقاعدہ وہ غالباً ورجینیا تھا, امریکہ کا وہ اسٹیٹ کے جس میں وہ طوفان وغیرہ آیا تھا, مجھے نام یاد نہیں, لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ وہ جو کالوں کا جو وہ ایک شہر تھا کہ جس میں کالوں کی بہت کثرت تھی, نگروز کی بہت کثرت تھی, اس میں یہ فیل بہت کثرت سے ہوتا تھا. اور وہ پولیس والا کہ جس کی ڈیوٹی وہاں پر لگتی تھی, اب یہ ایک صاحب نے مجھے بیان کیا کہ جس کی ڈیوٹی وہاں پر لگی تو جب وہ آیا تو کچھ دن بیمار رہا, اتنے برے مناظر اس نے دیکھے. خود وہ عیسائی ہے, خود وہ مسلمان نہیں, کوئی مومن نہیں ہے, لیکن اتنی برائیاں اس نے دیکھی کہ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بعض اوقات جو کہتے ہیں نا کہ صاحب اتنی سختی مت کرو, یاد رکھیے جو دین نے ہمیں بعض لمٹس بیان کی ہے نا, اس کو کراس مت کیجیے. اس لیے کہ دین نے لمٹس رکھی وہیں پر ہے کہ جہاں پر اب آگے بڑھے تو ہلاکت ہوگی, آگے بڑھے تو برائیاں ہوگی, آگے بڑھے تو بہت کچھ ہوگا. اب اس اعتبار سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات یہ جو کہہ دیا جاتا ہے کہ صاحب اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے, یہ جو اب میں ایک بات کہوں گا بہت سارے لوگ اس پہ ناراض ہی ہو جائیں گے کہ جی یہ مکس گیدرنگ جو ہے اتنی زیادہ اس پہ سختی نہیں کرنی چاہیے. رسول کی حدیث, باعدوا بین انفاس الرجال والنساء, عورتوں اور مردوں کے درمیان جدائی رکھو. باعدوا فإذا كان اللقاء والمعائنة, لیکن جب یہ نہیں ہوگا, لقاء اور معائنہ ہوگا, ان کی ملاقات رہے گی, ملنا جلنا رہے گا, نا محرموں کی بات کر رہا ہوں میں, معائنہ اور ایک دوسرے کو بڑی فریلی دیکھیں گے وہ, تو پھر ایک ایسی بیماری اٹھے گی کہ جس کی کوئی دوا نہیں ہوگی. کون سی بیماری, اشارہ کر دوں, ہو سکتا ہے رسول کی مراد اس بیماری سے ہو کہ جس بیماری میں پڑنے کے بعد پھر لڑکی باوجود اس کے کہ مومنہ ہے یہ نہیں دیکھتی کہ سامنے والا مومن ہے یا غیر مومن, وہ بیماری بڑھ جاتی ہے نا, بار بار دیکھ رہے ہیں, ملاقات ہو رہی ہے, اور ایک مرتبہ جو اپنی ہوم ورک تھے وہ مثلا ایک دوسرے کو دیے جا رہے ہیں, آہستہ 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 پھر وہ مرحلہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ لڑکی کہتی ہے کہ میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. سلسلہ کہاں سے شروع ہوا, سلسلہ یہیں سے شروع ہوا جہاں پر لمٹس جو ہیں وہ کراس ہو گئے. اس لیے حکم ہے کہ خواتین جب نامحرموں سے ملیں اول تو کوشش کریں کہ ملاقات ہی نہ ہو, اگر ملے تو سختی اور درست لہجے کے ساتھ, خوش اخلاقی کے ساتھ نہیں. بعض صفتیں ہیں نا کہ جس کے بارے میں مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ مردوں میں ہوں تو بہت اچھی ہیں, عورتوں میں ہوں تو بہت بری ہیں, ان میں سے ایک کیا ہے, خوش اخلاقی. مرد کے لیے خوش اخلاقی بہت اچھی اور عورت کے لیے خوش اخلاقی اسی طرح بری. کس اعتبار سے, اس اعتبار سے کہ عورت اگر نامحرم سے خوش اخلاقی سے بات کرے گی تو اس نامحرم کے دل میں یقیناً ایک برائی کا بال آئے گا اور یہیں سے گناہ کا جو ہے وہ بیچ پڑ جاتا ہے. معاملہ یہاں پر کیا ہے, سب سے زیادہ بد اخلاقی اپنے شوہر سے, سب سے زیادہ بدتمیزی اپنے شوہر سے, اور سب سے زیادہ خوش اخلاقی. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. تو حضور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا ان علامات میں, میں نے صرف اشارہ کیا ہے, علامات بہت زیادہ ہیں, میں نے صرف اشارہ کیا, خاص طور پر یہ جو آخری گناہ ہے, ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں ابھی تک یہ چیزیں نہیں آئیں, یہ برائیاں نہیں آئیں. لیکن ایک جو دوڑ لگ گئی ہے ہمارے ہاں ایڈاپٹ کرنے کی, آنکھیں بند کر کے دوسرے کے کلچر کو, اطمینان رکھیے یہ بھی خرابی لا سکتی. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ غاروں میں چلے جائیں, میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کچھ چھوڑ دیجئے, ترک کر دیجئے, ایک مرتبہ برقع پہن لیجئے اور نو. اسلام کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے, بہت اہم نقطہ ہے, اسلام کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے. یہاں پر بھی ایک بات کہہ دوں, بعض اوقات وہ میڈیا وغیرہ میں اس بات پر ڈیبیٹ ہوتی ہے اسلامک کلچر, سنیے گا اس بات کو, میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں اسلام کا کوئی کلچر نہیں ہے. آپ کو تھوڑا سا شوق لگا ہوگا, اسلام کا کوئی کلچر نہیں ہے, اس لیے کہ اسلام کا انداز یہ ہے, وسعت اتنی ہے, ہر کلچر کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے. برقع, ٹوپی, یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے. حلوہ, کھجوریں, یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے. اسلام کا کلچر یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے یہ دیکھو کہ حلال ہے کہ نہیں, اگر حلال ہے تو اب وہ چاہے پزا ہی کیوں نہ ہو کھانا جائے, اور اگر حرام ہے, حرام سے مطلب فقط وہ رزق حرام نہیں, نجس بھی ہوتی ہے چیز, وہ بھی حرام ہو جاتی ہے, اور اگر حرام ہے تو چاہے سعودی عرب کی کھجور ہی کیوں نہ ہو وہ کھانا جائز نہیں ہوگا. اسی طریقے سے لباس, اسلام کا اپنا کوئی لباس نہیں ہے. اسلام لباس کے اعتبار سے شرائط دے دیتا ہے کہ اس لباس میں ایسی ایسی شرائط ہیں, خواتین کا لباس اس کے اندر یہ شرائط ہیں, فٹنگ کے اعتبار سے ایسا نہیں ہونا چاہیے, بھڑکیلا نہیں ہونا چاہیے, باریک نہیں ہونا چاہیے, اور وہ ساری شرائط اسلام نے اپنی شرائط بتا دی. یہ نہیں کہا کہ تمہیں برقع پہننا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ چادر پہننا مستحب ہے نماز کے لیے, چادر کا پہننا, اور ویسے بھی بہرحال عام لائف میں چادر پہننا بہت اچھا, بہت اچھا, ایسا نہ ہو کہ میری ان باتوں سے کوئی غلط مطلب لے جائے. تو میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اسلام کا اپنا کوئی کلچر نہیں ہے, اسلام سارے کلچرز کو آلٹر کر کے اسلامک کر دیتا ہے. غذا کے اعتبار سے ہی اگر پاک ہے, حلال ہے, تو پزا بھی کھا سکتے ہیں, برگر بھی کھا سکتے ہیں, پائی بھی کھا سکتے ہیں, اور اگر نجس ہے, رزق حرام سے ہے, تو چاہے مدینے کی کھجور ہو, مکے کی کھجور ہو, نہیں کھا سکتے. اور اسی طریقے سے اگر وہ لباس اسلام کی شرائط کو ایک عورت کے لیے پورا کر رہا ہے, فلفل کر رہا ہے, تو کرتا شلوار بھی پہنا جا سکتا ہے. میں لفظ نہیں کہوں گا اس لیے کہ خواتین جو ہیں پھر وہ اس پہ اعتراض بھی ہو سکتا ہے اور اس کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے, لیکن بہرحال چھوڑ دیجئے اس کو, ایک اور لباس ہے چھوڑ دیجئے. میں پینٹ شرٹ کی بات نہیں کر رہا, ایک اور لباس کی بات کرنے چاہ رہا تھا, چھوڑ دیجئے. تو اگر وہ شرائط لباس کی پوری نہیں ہے تو چاہے وہ ایران کا اسکارف ہو وہ بھی جائز نہیں ہوگا, اور چاہے وہ امریکہ کو یہ لباس ہو, فلفل کر رہا ہے شرائط کو, پہننا جائز ہو جائے گا. تو اسلام کی اپنی کوئی ایک فکس کلچر نہیں ہے. ہاں استحباب کے اعتبار سے, آداب کے اعتبار سے سر کو ڈھکنا, چادر کا پہننا, یہ ساری چیزیں اپنے مقام پر, ان کی اہمیت سے انکار نہیں ہے. تو بہرحال میں کہنا یہ چاہتا تھا, یہ بات میں نے اس لیے بتائی کہ آنکھیں بند کر کے ایڈاپٹ نہ کیجیے کلچر کو. یہ دیکھیے پہلے کہ آیا اسلام اوکے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, جب اوکے کر رہا ہے تو ایڈاپٹ کر لیجیے. اس لیے کہ اگر آنکھیں بند کر کے آگے بڑھتے گئے تو پھر وہ مرحلہ آئے گا کہ جس کے بعد کوئی رول بیک نہیں ہے, جس کے بعد کوئی ریورس نہیں. بس اس لیے کہ دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے شقاوت اور ایک ہوتی ہے بے حیائی. بے حیائی اور شقاوت, شقاوت یعنی دل کی سنگ دلی, بے حیائی تو آپ کو پتا, یہ دونوں چیزیں جو ہیں بہت آہستہ آہستہ آتی ہیں، ایک دم نہیں آتی. دل آہستہ آہستہ شقی ہوتا ہے، بے حیائی آہستہ آہستہ آتی ہے. دونوں کی مثالیں دے کر میں کافی وقت صرف نہیں کرنا چاہتا، آپ کے لیے واضح ہوگا کبھی انشاءاللہ موقع ملا کسی اور مجلس میں تو اس کو ذرا اور بہتر انداز میں واضح کروں گا کہ شقاوت اور سنگری جو ہے وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتی ہے. پہلے ہی اسٹیج پہ روک دینا، یہ ہے اسلام کا کام. سگی بہن اور بھائی کے لیے بھی اسلام قبول نہیں کرتا کہ وہ تنہا ایک بستر پہ سوئیں. سگا بہن اور سگی، سگا بھائی اور سگی بہن ایک بستر میں سونے پہ منع کرتا ہے اسلام. تو اسلام تو بالکل ابتدا میں چاہتا ہے کہ آگے بڑھے ہی نہ، مقدمات کو ختم کر دیتا. تو یہ جو میں نے بات کی آہستہ آہستہ سٹیج وائز، بس میں ختم کر رہا ہوں. سیکونس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ. اگر یہ سیکونس چل گیا کہیں پر بھی برائی کا اور نہیں روکا ہم نے، تو پھر اس سٹیج پہ چلا جائے گا جس سٹیج کی جانب رسول خدا اشارہ کر رہے. اور وہ کیا؟ ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے دروازے کو تھام کے رسول خدا کھڑے ہوئے، اور اس کے بعد رسول خدا نے فرمایا کیا تم لوگ جاننا چاہتے ہو آخری زمانے میں کیا ہوگا؟ آخری زمانے کو جاننے کے لیے ہر ایک کے دل میں دلچسپی، سب آ گئے. اور پھر رسول خدا نے وہ حدیث بیان کی آخری زمانے میں کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا. لیکن وہ اس کو آج میں بیان نہیں کروں گا، انشاءاللہ کل اگر مجھے موقع ملا. جو بات مجھے بیان کرنی اس حدیث، جب رسول خدا نے آخری زمانے کی برائیاں بتا دی تو ایک مرتبہ جناب سلمان فارسی جو بالکل رسول کے نزدیک کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے حیرت سے کہا یا رسول اللہ هل یکون کذلک، کیا ایسا ہوگا؟ رسول خدا نے فرمایا وشر من ذلک، اس سے بھی برا ہوگا. کیف بکم، اس وقت تمہاری حالت کیا ہوگی؟ اذا رأیتم المعاصی، جب تم گناہوں کو دیکھو گے برائیوں کو دیکھو گے. ولا تنہون عن المنکر ولا تأمرون بالمعروف، نہ تم میں کا کوئی ایک گناہ سے روکے گا نہ تم میں کا کوئی ایک اچھائی کی امر کرے گا. سلمان کے لیے ایک اور شاکنگ خبر کہ مسلمان ہوتے ہوئے، دیکھیے ہم لوگوں کے لیے تو بہت ایزی ہے سننا کہ گناہ کو دیکھ رہے اور روک نہیں رہے، سلمان کے لیے شاکنگ خبر ہے، جسے کہتے ہیں نا بریکنگ نیوز. ایسا ہوگا یا رسول خدا؟ پھر گھبرا کے کہا هل یکون کذلک یا رسول اللہ، ایسا ہوگا کہ مسلمان ہوتے ہوئے ایک آدمی گناہ ہوتے ہوئے دیکھے گا اس کو منع تک نہیں کرے گا، اچھائی کا کسی کو حکم نہیں دے گا؟ رسول خدا نے فرمایا وشر من ذلک، سیکوینس دیکھیے میں جو بات کہنا چاہتا تھا، سیکوینس وشر من ذلک، اے سلمان اس سے بھی برا ہوگا. کیف بکم، اس وقت تمہاری حالت کیا ہوگی؟ اذا تنہون عن المعروف وتأمرون بالمنکر، کہ جب تم برائی کا حکم دو گے اور اچھائی سے روکو گے. ایگزامپلز بہت زیادہ ہیں، وقت میرے پاس نہیں. سلمان کی گھبراہٹ بڑھتی جا رہی ہے، پہلے وہ سائن اور علامتیں سنی گھبرا گئے، رسول خدا نے فرمایا نہیں اس سے بھی برا، اس کو سنا گھبرا گئے، رسول خدا نے فرمایا اس سے بھی برا. کہ تم برائیوں کا حکم دو گے نیکیوں سے روکو گے، اب تو گھبرا گئے کہا هل یکون کذلک یا رسول اللہ شر من ذلک. سنیے گا یہ سٹیج جو شاید آ چکا ہے، اور خدا نہ کرے کہ میری تدبیر غلط ہو کہ انشاءاللہ نہ آیا ہوں. رسول فرماتے ہیں کیف بکم، اے سلمان اس وقت تمہاری حالت کیا ہوگی؟ اذا رأیتم المنکر معروفا والمعروف منکر، کہ جب تم یہ دیکھو گے کہ معاشرہ اس طرح سے، میرے الفاظ ہیں، ایسا سیٹ اپ بن جائے گا معاشرے کا کہ جو اچھائی ہوگی معاشرہ اسے برائی سمجھے گا، اور جو برائی ہوگی معاشرہ اسے اچھائی سمجھے گا. یعنی اب کوئی چانس نہیں ہے بظاہر، اس لیے کہ جب
حکم اچھائی کا دینا ہے تو برائی اچھائی بن گئی تو حکم کس چیز کا دیا جائے؟ روکنا برائی سے ہے, اچھائی برائی بن گئی ہے تو روکنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ رسول خدا فرماتے ہیں کہ ایسا ہونے والا, بس اس مقام پر اہم ترین چیز جو ہمارے لیے ہے وہ ہے ایمان. آخری زمانے میں جو اہم ترین چیز, اور ہر زمانے میں اہم ترین چیز, آخری زمانے میں اس لیے زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے کیونکہ ایمان. حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, مومن کے ایمان کی حالت سرمے کی مانند ہوگی, پانچویں امام کی روایت, آخری زمانے میں. اس لیے کہ جس وقت کوئی آدمی امام فرما رہے ہیں سرما لگاتا ہے تو اسے پتا ہوتا, لیکن دن بھر کی مصروفیت میں آہستہ آہستہ سرما اس طرح غائب ہو جاتا ہے کہ اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میرا سرما کب آنکھوں سے ختم ہو گیا. آخری زمانے میں تم ہمارے امر سے اس طرح سے خارج ہو جاؤ گے کہ تمہیں پتا ہی نہیں چلے. تو آخری زمانے میں ایمان جو میرا موضوع ہے, آخری زمانہ یا زمانہ آخر, اور ایمان کے تقاضے, ایمان کا تقاضا کیا ہے آخری زمانے, جو اہم ترین چیز ہے کہ انشاءاللہ اگلی مجالس میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. آج تو ایک مقدماتی مجلس تھی, آج تو صرف یہ سمجھانا تھا کہ یہ کافی پوسیبلٹی ہے, شاید 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 50 سال 60 سال کہ انشاءاللہ, شاید نہیں انشاءاللہ, ظہور امام زمانہ علیہ السلام ہو جائے. میں کوئی معین نہیں کر رہا, من دقتہ فکذبو, جو معین کر کے چلا جائے کہہ دے کہ صاحب وہ 2000 میں جو ہے چلا تھا نا, ایک مسئلہ کمپیوٹر بیٹھ جائے کہ یہ ہو جائے امام زمانہ کا ظہور. من دقتہ فکذبو, یہ اصول ہے, جو تمہیں معین کر کے کہہ دے کہ اس سن میں ظہور ہوگا, فکذبو, اس کو جھٹلا دو. تو آخری زمانے کے یہ حالات ہیں, آخری زمانے میں ایمان کی حالت پہ جس کی جانب امام نے اشارہ فرمایا, اور انشاءاللہ مزید آنے والی مجالس میں میں اس کی جانب اشارہ کروں گا. پھر تقاضا ایمان کیا ہے, ذمہ داری ہماری کیا ہے, اسے بیان کیا جائے گا. لیکن ایک اہم چیز یہ ہے, ہر زمانے میں, آخری زمانے میں یہ جو مراکز ہیں, یہ جو محافل ہیں, یہ جو مجالس ہیں, یہ جو عرش اعضا ہیں, بہترین ذریعہ ہیں ہمارے لیے بھی, ہماری اولاد کے لیے بھی, کہ اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں, کہ خدا آپ کے اور آپ کے بچوں کے اور ہمارے بچوں کے ایمان کو محفوظ رکھیں. اور خاص طور پر اس بیوی کا ہم صدقہ دیتے ہیں کہ جس نے, جہاں جسمانی برائیاں, جسمانی بیماریاں کسی کو ہوتی ہیں, تو خاص طور پر اس بیوی کا تذکرہ کیا جائے شفا کے لیے تو شفا ملتی ہے, اور اگر کوئی مانوی برائی ہے تو اس بیوی کا صدقہ دیا جائے, توسل کیا جائے تو مانوی شفاعت ملتی ہے. بس وہ بیوی کون؟ شیخ عباس قمی کے فرزند مرزا محدث زادے, کہ جو مجالس پڑھا کرتے, خطاب کیا کرتے, محرم سے ایک مہینہ پہلے ان کا گلا خراب ہو گیا, اور ایسا خراب ہو گیا کہ ان سے بات تک نہیں کی جا رہی, اور ڈاکٹر کو دکھایا گیا تہران کے بہت بڑے ڈاکٹر کو, جو 6 مہینے ایران میں ہوتا ہے, 6 مہینے یورپ میں ہوتا ہے. اس نے کہا کہ دیکھو بھائی, تمہارا یہ گلا ٹھیک تو ہو جائے گا لیکن ایٹ لیسٹ 6 منتھ 6 مہینے تمہیں لگیں گے. اس کا مطلب یہ کہ یہ محرم تو گیا. اب مرزا محدث زادے فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ محرم کی تیاریاں ہو رہی ہیں, امام بارگاہ سج رہے ہیں, سیاہ پرچم لگائے جا رہے ہیں, اور میرا دل ڈوبتا جاتا تھا. اگر مجمع میں کوئی ایسا مومن موجود ہے نا کہ جو کوئی بھی خدمت عزاداری انجام دیتا ہو, خاص طور پر مرثیہ پڑھنے کی, نوحہ پڑھنے کی, مصائب پڑھنے کی, مجلس پڑھنے کی, تو اس کو معلوم ہوگا کہ اگر کسی سال محرم میں وہ اس خدمت سے محروم ہو جائے اس کے دل پہ کیا گزرتی. تو ایک مرتبہ وہ مومن آغا مرزا محدث زادے یہ فرماتے ہیں کہ میرا دل بالکل ڈوب گیا تھا، اس لیے کہ مجھے پتا تھا کہ اس سال مجھے اپنے امام کی مصیبت کو بیان نہیں کرنا، اور جیسے جیسے محرم قریب آ رہا تھا میری حالت اور بھی زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ میں مختصر کروں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں لیٹا ہوا تھا کہ ایک مرتبہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آقا حسین جیسا میرا کریم مولا ہو اور میں اس عبادت سے محروم ہو جاؤں، کیسے ہو سکتا؟ بس آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں رونے لگا، روتے روتے میری آنکھ لگ گئی، اور پھر آنکھ جو لگی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جو ہمارے علاقے کی امام بارگاہ ہے جسے حسینیہ کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس حسینیہ میں مجلس ہو رہی ہے اور رش اتنا زیادہ کہ مجمع جو ہے وہ تقریباً سڑک تک آ گیا۔ میں نے ایک مومن سے پوچھا کہ بھائی خیر تو ہے، آج مجلس ہو رہی ہے، اتنا رش کیوں ہے؟ اس مومن نے کہا اس لیے کہ آج امام حسین خود آئے ہوں، بنفس نفیس حسین تشریف فرما۔ بس وہ کہتا ہے گھبرا کے میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا کہ ایک مقام پر آقا حسین کرسی بچھائے تشریف فرما، اور میں امام کے پاس گیا۔ امام نے مجھ سے کہا کہ اے علی، علی کا نام، اے علی کیا بات ہے، پریشان کیوں؟ جتنی آواز تھی اس آواز سے، میں نے کہا خواب میں تو پرابلم نہیں تھی بولنے کی، میں نے کہا کہ مولا آواز ختم ہو گئی ہے اور اس سال محروم رہوں گا آپ کے ذکر سے۔ اسی مجمع میں شیخ عباس قمی کے داماد سید مصطفیٰ بھی موجود تھے کہ جو مصائب پڑھا کرتے تھے۔ امام حسین نے فرمایا کہ جاؤ سید مصطفیٰ کو کہو کہ مصیبت پڑے اور میری بیٹی سکینہ کی مصیبت پڑے، اور جس وقت وہ مصیبت پڑھے، اول تو وہ مصیبت پڑھے تمہارے شفا کی نیت سے، اور جس وقت وہ مصیبت پڑھے تو تم اپنے حق میں دعا کرنا۔ مرزا محدث صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سید مصطفیٰ کے پاس گیا، میں نے کہا کہ آقا حسین نے فرمایا ہے کہ تم مصیبت پڑھو، اور مصیبت بھی شہزادی سکینہ کی پڑھو۔ سید مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ تم کیا کہہ رہے ہو، میں حسین کے سامنے سکینہ کی مصیبت پڑھوں؟ ارے حسین جیسے بابا کے سامنے سکینہ جیسی بیٹی کی مصیبت، کیا میں یہ پڑھوں سکینہ کی چادر چھینی سے؟ میں کیسے پڑھوں گا کہ سکینہ کے تماچے لگے؟ ارے میں کیسے پڑھوں گا کہ سکینہ کی بالیاں نوچی گئیں؟ مرزا موت سے زیادہ گھبراتے ہوئے امام حسین کے پاس آئے اور کہا آقا سید مصطفیٰ یہ کہہ رہے ہیں وہ پڑھنے کی تاب نہیں رکھتے۔ آقا حسین اپنے مقام سے کھڑے ہوئے، اے سید میں تمہیں کہہ رہا ہوں، میرا حکم ہے میری بیٹی سکینہ کی مصیبت کو پڑھو۔ اللہ بس ایک مرتبہ سید مصطفیٰ کھڑے ہوتے، حکم امام ہے، مصیبت پڑھنا شروع کی، اور مصیبت سکینہ کی، یہاں تک کہ اس مقام پر آ گئے کہ اب سکینہ براہ راست اپنے بابا حسین سے مخاطب ہے۔ بس اس مصیبت کو پڑھنے سے پہلے جملہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، شاید سکینہ کی مصیبت آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ تین چار برس کی بچی ہے سکینہ، اگر آپ کے گھر میں تین چار برس کی کوئی بچی ہو نا تو اس کے رخسار کو دیکھیے اور اپنے ہاتھ کو دیکھیے، آپ کا ہاتھ اس کے رخسار سے بہت بڑا۔ تو سید مصطفیٰ کہتے ہیں، تو اب سید مرزا محدث زادے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس مقام پہ آ گئے کہ اب سکینہ اپنے بابا کو دیکھ کر، بابا سے خطاب کر رہی ہیں، اپنے مسائل بیان کر رہی ہیں، اور پھر یہ شعر پڑھا، دست ادو بزرگ تر صورت منبود، دست ادو بزرگ تر صورت منبود، یک سیدھی دست کہ لالیے گوشی میرا میرا درید، اے بابا جس ظالم نے میرے منہ پہ تماچا مارا تھا اس کا ہاتھ میرے رخسار سے زیادہ بڑا تھا، ارے جب تماچا مارا اس کے تماچے ہی سے میرے کانوں کی بالیاں۔
على قوم ظالمين وسيعلم الذين ظلموا أيام قلب ينقلبون يا رب الحسين بحق الحسين ارزقنا معرفة الحسين وزيارة الحسين وشفاعة الحسين واشف صدر الحسين بظهور الحجة القائم عليهما السلام إلهي بحق زهراء وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها پروردگارا ہمارے اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خداوندہ جو مومنین یہاں پر موجود ہیں ان میں کا کوئی اگر بیمار ہے خداوندہ تجھے مصائب سکینہ کا واسطہ اس کی بیماری کو دور فرما. خداوندہ پاکستان کی حفاظت فرما, پاکستان کو استحکام عطا فرما. خداوندہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا عزاداروں عزاداریوں کی حفاظت فرما, عزاداروں عزاداریوں کے دشمنوں کو نابود فرما. خداوندہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. آپ مومنین سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص, جملہ مومنین و مومنات, مرحومین و مرحومات, خصوصاً آپ کے مرحومین, میرے مرحومین, شہدائے ملت جعفریہ, جو مراجع علماء یہاں سے چلے گئے, وہ تمام مراجع علماء اور یہ اسماء کے جو مجھے دیے گئے ہیں ان کو آپ شامل فرما لیجئے گا, حسن علی ابن نظر علی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین, کلثوم بھائی بنت میٹھا بھائی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین, نسیم بانو بنت غلام علی, محرین فاطمہ بنت ذوالفقار, قاسم علی کریم, لیلا بھائی بنت سعید, عمار اور حاضرین کے تمام مرحومین اور تمام مراجع اور شہدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, اياک نعبد و اياک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم, اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم, بسم الله الرحمن الرحيم, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب, وصل اللهم على محمد وآله الأطهار.